السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ تکاثر رمضان اسپیشل قرآن تدبر و عمل جزء 30 تفسیر. سورۃ التکاثر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
سورة تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہاکم غافل کر دیا تم کو التکاثر کثرت کے مقابلے نے. حتیٰ کہ زرتم زیارت کی تم نے المقابر قبروں کی. کلا ہرگز نہیں. سوفا ان قریب تعلمون تم جان لو گے. ثم پھر. کلا ہرگز نہیں. سوفا ان قریب تعلمون تم جان لو گے. کلا ہرگز نہیں. لو کاش. تعلمون تم جان لو. علم الیقین علم سے یقین کے. لترونا البتہ تم ضرور دیکھو گے. الجحیم جہنم کو. ثم پھر. لترونہا البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو. عین الیقین دیکھنا یقین کا. ثم پھر. لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ اس دن. عن النعیم بارے میں نعمت کے. روانی والا ترجمہ دیکھیں. تمہیں کثرت نے غافل کر رکھا ہے یعنی کسی بھی چیز کی حرص و حوث نے. یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو. ایسا ہرگز نہیں چاہیے. جلد ہی تم جان لو گے. پھر سن لو ایسا ہرگز نہیں چاہیے. جلد ہی تم جان لو گے ایسا ہرگز نہیں چاہیے. کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ صورت بھی ہمیں بہت ڈراتی ہے اسپیشلی جو اس کی آخری آیت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورۃ تکاثر 102 نمبر کی صورت ہے. سیریل وائز 8 آیات ہیں. 2 پیراگراف ہیں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے کہ دنیا پرستی سے بچنے کی بات کی گئی ہے ورنہ دوزخ میں جانا ہوگا. قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ناشکری سے بچنے کی بات کی گئی ہے اور یہ کہ تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. پہلے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیا قبر میں جانے تک تم دنیا کے کاموں ہی میں مشغول رہو گے. کیا قبر میں جانے کا وقت آ جائے گا اور تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی دنیا کے کاموں سے. اور دوسرے پیراگراف میں تکاثر کا بنیادی سبب جنت اور دوزخ پر ایمان نہ لانا ہے. اس کا زمانی نزول غالباً مکہ کے دوسرے قیام کا دور ہے 4-5 نبوی. یعنی جب عام یعنی دعوت کا اعلان کر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ نازل ہوئی اور قریش کی مادہ پرست قیادت کی ان کی جو دنیا داری تھی اس پر سخت گرفت کی گئی ہے. اس کا جو کتابی ربط ہے پچھلی صورت سے قارعہ میں اچھے اور برے اعمال کے تولے جانے کا ذکر تھا. یہاں پر تکاثر میں اچھے اعمال اور برے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے جن سے یعنی برے اعمال سے بچ کر آپ اچھے اعمال انجام دے سکتے ہیں. اور اگلی صورت العصر میں 4 باتوں پر جلد سے جلد عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان خسارے سے بچ سکے. اور یہاں پر الہاکم التکاثر. الہا یلہی الہا اس کا مطلب ہوتا ہے غافل کر دیا بھلا دیا توجہ ہٹا دی. تکاثر باب تفاعل سے ہے. طلب مال کی مسابقت یعنی ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے مال میں اور اولاد میں یا اس دوڑ میں تو تکاثر اس کو کہتے ہیں. یعنی باب تفاعل ہے. آپس میں آمنے سامنے کے لیے آتا ہے یہ. علم الیقین یقین کا علم شک و شبے سے بالاتر علم. یقین کا علم اہل خشیت کو حاصل ہوتا ہے. علم الیقین یہ جو علم ہے قرآنی دلائل اور جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں آفاق اور انفس میں اس پر غور و فکر اور تدبر سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عین الیقین عطا کرے. عین الیقین, یقین کی آنکھ, وہ حقیقت جس کو دیکھا جا سکے, یعنی مشاہدے والی حقیقت جس کو آپ دیکھتے ہیں. اور یہ علم روز قیامت ہی حاصل ہوگا, یعنی قیامت کے بعد ہی حاصل ہوگا, جب لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں گے ان تمام چیزوں کو, جنت اور دوزخ کو. لوگ تکاثر کی دھن میں اپنی اگلی زندگی سے غافل ہیں. اس کی بنیادی وجہ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان نہ لانا ہے. لوگ غفلت کا شکار ہیں کیونکہ ان کو علم الیقین نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد انسان سے اس کی تمام نعمتوں کے بارے میں باس پرس ہوگی اور وہ جہنم کو ضرور دیکھ کر رہے گا. تو دنیا پرستی کی دوڑ سے بچنے کی بات کی گئی ہے, ورنہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ صورت اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ہم آج جن کاموں میں انوالو ہیں, یعنی اس لحاظ سے جس دور میں آج ہم زندگی جی رہے ہیں, پہلے زمانے میں تو آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کم چیزیں ہوتی تھی یا کم سورسز ہوتے تھے. یعنی ان لوگوں کا جو انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ قصے کہانیاں کہہ دیے رات میں, یا گپ شپ کرتے بیٹھ گئے, ہے نا. اور وہ بھی ہر جگہ, یعنی اپنے اپنے گھروں میں یہ چیزیں ان کو میسر نہیں آتی تھی, اس کے لیے ان کو نکل کر بازاروں میں جانا پڑتا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ساری باتیں, یعنی یہ جو قصے کہانیاں ہیں, لہو و لعب ہیں, کھیل کود ہیں, تماشے ہیں, یہ سب گھر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو رہا ہے, ہے کہ نہیں. یعنی کہ انسان کے پاس اتنے چینل ہیں. کہا جاتا ہے کہ مطلب مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی جب سن کر کہ جو کنیکشن ہوتے ہیں, کیبل کنیکشن, 200-150 چینل ہوتے ہیں کہتے ہیں اس میں. اب آپ بتائیے کہ انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 150 چینل کو سرچ کرتا رہے, یا 100 چینل ہی آپ لے لیں تو 100 چینل کو سرچ کرنے میں اس کو کتنا ٹائم چلا جائے گا کہ کون سے چینل سے کیا چیز آ رہی ہے. یعنی اتنے, اور میچ بھی اتنے چلتے رہتے ہیں, گیمز اتنے زیادہ ہیں, ہر قسم کے گیمز, ہر قسم کے میچ, ایک انسان کتنا دیکھے بھلا. تو یہ جو الحاکم التکاثر ہے, اس کا جو لغوی معنی ہے کہ کھیل تماشوں میں ہی کے معنوں میں لیا جاتا ہے. لہو کا معنی کھیل تماشا ہے, لیکن اصل میں لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اصل اپنے مقصد سے یا اس کے ہدف سے ہٹا دے یا ہٹائے رکھے. اور الحا کے معنی ہے کسی گھٹیا کام میں مشغول رہ کر اہم کام کو چھوڑ دینا, یعنی معمولی کام کی وجہ سے اہم کام کا خیال دل سے ہٹا دینا یا ہٹ جانا, یعنی توجہ ہٹا دینے کے معنی میں آتا ہے. غفلت یہ بھول نہیں ہوتی, بلکہ یہ فضول کام کی, یہ فضول کاموں کے شوق ہوتے ہیں. آپ دیکھیں غفلت یہ بھول سے نہیں کرتا انسان. اور تکاثر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تکاثر, لیکن اسپیشل یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے, یعنی. اور دوسرا معنی ہے کہ لوگ کسی چیز کے حصول میں, یعنی حاصل کرنے میں, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. یا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں کہ اچھا دیکھا تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ ہے, یعنی میرے پاس تو فلاں چیز کی کثرت ہے. تب کثرت کس چیز میں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے نفس کو پسند ہو اور وہ اس کو زیادہ تعداد یا مقدار میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کیا چیزیں ہیں آپ بتائیے, کون سی دو چیزیں جس کو انسان زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جن دو چیزوں کی بھاگ دوڑ میں آج انسان مبتلا ہے؟ جی, دولت, مال و دولت, اور دوسرا بلند و بالا عالیشان عمارتیں, یعنی اچھے اچھے گھر. یہ سب سے زیادہ انسان چاہتا ہے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں, اولاد ہے, کارس ہیں, گاڑیاں ہیں, منصب ہے, اقتدار ہے, کرسی ہے, مطلب جاہ و مرتبہ ہے, فیم ہے. تو یہ ساری چیزیں کثرت میں ساری آ جاتی ہیں. یعنی پوری زندگی انسان کی پھر انہی کاموں میں لگی رہتی ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ قبروں کو دیکھ لیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آج ہم, پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے, لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں, کہ انسان اپنے جو اصل ہدف اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر, یعنی اس کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ایک اللہ کی وہ عبادت کرے, یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی بجائے شرک ہے, بت پرستی ہے, اور اللہ تعالی کی محبت کو چھوڑ کر ہر چیز کی محبت زیادہ انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے. دنیا تو اتنی اس کے دل میں رچ بس گئی ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں ہی مشغول رہتا ہے, اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, وہ بھلا بیٹھا ہے, یا پھر وہ ادنا کام میں مشغول ہو گیا ہے اعلی کام کی بجائے. اس دنیا نے اس کو اس طرح سے ٹیمپٹ کیا, ایسے اٹریکٹ کیا کہ وہ بالکل میگنیٹ کی طرح اس دنیا کی طرف لپکتا ہے اور اسی طرف اسی کے اوپر گرتا پڑتا اور مرتا ہے. اور اس کے اندر خواہشات کی جو طلب ہے کوئی بھی چیز کی, وہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی دن بدن, ہر چیز کو وہ حاصل کر لینا چاہتا ہے, مقابلہ کرنے لگتا ہے, بہم فخر جتانا چاہتا ہے مال میں اولاد میں جاہو مرتبے میں فوجیں خادم نوکر چاکر وغیرہ وغیرہ. اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالی کی رضامندی نہیں ہوتی, اللہ کی عبادت نہیں ہوتی, بس وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہے, بھاگ رہا ہے بس مال و دولت حاصل کرنے کے لیے. آج سارے لوگوں کی کیا خواہش ہے, کیا ان کا اصل ہدف یا کیا ہے ان کا ایم کہ میں اس سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں, ہے نا. لوگ ریس لگاتے ہیں نا, جیسے گھوڑ ریس ہوتی ہے, کار ریس ہوتی ہے, کئی قسم کی ریسیں ہوتی ہیں, تو اسی طرح سے لوگ دولت کی ریس میں آگے بڑھنے اور بھاگنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ میں اس سے زیادہ حاصل کر لوں اس سے زیادہ حاصل کر لوں. اور اتنا برا حال ہے انسان کا کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان کی زندگی کتنی بھاگ دوڑ والی زندگی ہے, اتنا وہ مسلسل یعنی رات رات بھر بیٹھا رہتا ہے بزنس کے کاموں میں, بزنس کو بڑھانے کے لیے, جاب کے لیے, کہ بس کہیں سے مجھے کوئی چیز حاصل ہو جائے, اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ اور کتنی تگو دو کرتا ہے, اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور بس ختم, معاملہ ہی ختم ہو گیا. کتنا افسوس کرے گا نا وہ شخص کے, ہائے کچھ وقت میں نے اللہ کے لیے گزار لیا ہوتا, زندگی نے اس کو مہلت ہی نہیں دی, کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم کب قبریں دیکھ لیں گے, کب قبروں کے پاس پہنچ جائیں گے. ہے کسی کو یقین یا کسی کو معلوم کہ اچھا میری موت فلاں دن فلاں بجے فلاں وقت پر آنے والی ہے, تو لہٰذا میں پہلے سے تیاری کروں, ٹھیک ہے ابھی مجھے ابھی کسی نے ملنا نہیں اور ملاقات نہیں کرنا کیونکہ مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. کوئی کہتا ہے ہم میں سے ایسا؟ نہیں کہتا. تو حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے, یعنی تمہارے سامنے سے پردہ ہٹ گیا, لیکن اب تمہارا دنیا میں دوبارہ آنا تو کسی طرح پاسبل ہی نہیں ہے, اب تم دنیا میں آ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر برزخ کبھی وہ ذکر ہے کہ حتی زرتم المقابر, کہ تم نے دوزخ دیکھ لی, برزخ دیکھ لی, یعنی یہ جس سے مقصود آخرت کے گھر کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھ لیتے ہیں, یعنی آخر وہ اس بات کو جان لیں گے کہ ہاں قیامت آنے والی ہے, کیونکہ اب ہم مر کر جو قبروں میں آ گئے ہیں, جو عالم برزخ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کا مطلب کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہی ہے. یعنی وہ یہ وہ زندگی ہوگی قیامت برپا ہونے کے بعد, جس پر دنیا میں کیے گئے اعمال پر جزا اور سزا ملے گی, جو بھی دنیا میں اعمال کیے تھے. اب دیکھیں کہ انسان کتنی اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے نا, کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے انسان, کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے, اور عبادت سے اس کی توجہ ہٹی رہتی ہے, اس کے نزدیک اہم چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دنیا, بس دنیا دنیا دنیا. وہ اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے, حالانکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے, اخلاق ہے انسان کے, حقداروں کے حقوق کی ادائیگی ہے, حدود اور قیود والی زندگی ہے اصل زندگی, اپنی عاقبت کی فکر کرنا ہے ہمیں. لیکن ایسی باتوں سے وہ غفلت برتتا ہے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے کہ انسان کتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے, اور کتنے وہ اس کے فخر جتاتا ہے نا کہ یعنی کیسے وہ اپنے بڑے بڑے گھر محل نما گھروں پر, اپنی اولاد پر, اپنے یعنی یہی ہو جاتا ہے نا کہ جب انسان جیسے جیسے یعنی جب انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے, ایک بچپن ہوتا ہے جب وہ لہو لعاب میں گزرتا ہے, اس کے بعد جوانی آتی ہے جب اس کا آئینہ دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے, اپنے آپ اچھا لگنا اچھا لگتا ہے, اس کو آئینہ دیکھتا ہے بار بار انسان. اس کے بعد پھر ایک ایج ایسی آتی ہے جب وہ 40 سال تک پہنچتا ہے کہ بیوی بچے ایک اچھی مطلب ایک سیٹلڈ لائف ہو جاتی ہے, اس کی سمجھداری بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. لیکن اس کے بعد وہاں سے پھر اس کے بعد جو اگلا اسٹیج آتا ہے چوتھا اسٹیج, وہ کیا ہوتا ہے جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے, جب اس کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں, گھر بھی اچھا بن جاتا ہے, اور پھر اس کے پاس مال و دولت کی اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ دیکھا اچھا میرے بیٹے کو تو فلاں جگہ جاب ہے، آپ کو کہاں ہے؟ جیسے کہ ابھی کسی نے بتایا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا کہ دو لوگوں کی آپس میں بات ہو رہی تھی، کولیگ آفس کے کولیگ کی، تو پوچھا کہ بھی آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ اچھا فلاں فلاں جگہ ہے، جیسے ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وہ جگہ چھوٹی سی جگہ ہو، تو اچھا او یہ جگہ. تو سامنے والے نے پوچھا کہ اچھا بھی آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو بولے ویسی چھوٹی موٹی جگہ نہیں گیا، وہ ہمارے بچے تو امریکہ گئے ہیں. بولے یعنی آپ دیکھیں اس پر بھی فخر جتانا لوگوں کا کہ باقی دنیا کے دوسرے جتنے کنٹریز میں اگر آپ کے بچے جاتے ہیں تو آپ نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہمارے بچے تو امریکہ گئے ہیں. اس پر بھی شان انسان کی آپ دیکھیں، سوچے ذرا فخر جتانا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ کس کس چیز پر انسان فخر کرتا ہے نا، جاہ و مرتبے پر، کرسی پر، عہدے پر، پیسوں پر، گھر پر، اولاد پر، ایون اب جس جگہ اولاد رہتی ہے اس پر بھی فخر کرنے لگا ہے. تو انسان پر واقعی میں دکھ کی بات ہے بہت زیادہ. انسان یعنی مال حاصل کرنے کی کثرت میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ آخر اس کی موت آ جاتی ہے، اور وہ اتنا سینٹ سینٹ کر رکھتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن کہاں اس کا مال؟ اچانک ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک آ گیا، تو کس کا ہو گیا وہ مال آپ بتائیں، جس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اتنی اپنی زندگی لگا دی، اللہ کو بھلا دیا، عبادتوں کو بھلائے رکھا، نمازوں کی پابندی بھی نہیں کی، دولت حاصل کرنے کے چکر میں، مال حاصل کرنے کے چکر میں، لیکن وہ مال کیا کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں آئے گا. تو یہ سورت پڑھ رہے تھے ایک صحابی، تو آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تونے صدقہ کر دیا اور جاری کیا، یا کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا. یعنی اصل مال کون سا ہے؟ جو صدقہ کر دیا. جو کھا پی کر انسان کرتا ہے تو خرچ اپنے اوپر خرچ کر دیا، وہ تو کوئی بچ کر نہیں رہنے والا. تو ہماری خواہشات کیا ہیں اصل میں؟ یہ کس کی کون سی ایسی کثرت ہے جس کے حصول کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہیں؟ یہ ساری باتیں لغو اور باطل ہیں اصل میں. مرنے کے بعد یہ ساری باتیں جو فخریہ کی جاتی تھی، یہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی، یقین جانیے. کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنے پانچ بیٹے دس بیٹے ہونے پر فخر کرتے کہ اچھا ہمیں تو اتنے بیٹے ہیں. کچھ لوگ اپنی جاہ و مرتبے پر کہ اچھا ہماری تو یہ جاب ہے، ہم اس عہدے پر ہیں. کچھ لوگ اپنے گھر پر فخر جتاتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں نادان سی، اپنے شوہر کی جاب پر بھی فخر جتاتی ہیں، اپنے بچوں پر فخر جتاتی ہیں. تو کیا جو بھی دنیا میں ہم کو ملا ہے، کیا وہ فخر جتانے کے لیے؟ آپ بتائیں کہ واقعی میں وہ ہمارا خود کا حاصل کردہ ہے؟ قارون کو سوچ لیجیے آپ. کل رات ہی وہ سورت پڑھنے کو ملی جس میں قارون کے انجام کا ذکر تھا کہ بڑا فخر سے نکلا تھا، اس کی جب کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی جب سواری نکلی شہر میں تو اتنی شاندار سواری تھی، اس پر وہ فخر کر رہا تھا، اترا رہا تھا، غرور کر رہا تھا، اور اس کے خزانوں کی کنجیاں اس ایک پوری جماعت سنبھالے ہوئی تھی. لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ واہ کیا بڑا نصیبے والا ہے یہ تو قارون، کتنا مال و دولت ہے اس کے پاس. جو بے علم لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. اور جو علم والے تھے وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ نے تیرے مال میں جو لوگوں کا حصہ رکھا ہے اس کو نہ بھول اور اترا کر نہ چل. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے سب اپنی خود کی محنت سے حاصل کیا ہے، اس میں کسی کا کہاں کوئی دخل ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنا اتراتے ہوئے جا رہا تھا. جیسے ہی داخل ہوا اپنے محل نما گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے اس محل سمیت اس کو خود کو بھی اس کے خزانے سمیت دفن کر دیا، دھنسا دیا زمین کے اندر. تو جب اس کا یہ انجام ہوا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا وہ ہم ایسے نہیں تھے، اچھا وہ ہمارے پاس یہ مال نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ اب بعد میں کہہ کر کیا فائدہ، پہلے تو اس کو دیکھ کر بڑا خواہش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا. تو یہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ یا کثرت حاصل کرنا، اس پر فخر جتانا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار ہے یہ سب کوششیں. یہ کوئی ایسے کام نہیں کہ جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے. ہاں اچھی، یعنی دو لوگ جیسے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اچھی ریس یا اچھی باتوں میں کمپٹیشن جائز ہے، کہ لا حسد الا فی اثنتین، الرجل آتاہ اللہ المال فہلکتہ فی الدنیا، کہ جس کو اللہ تعالی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، سوری، دو لوگوں پر رشک جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. یعنی قرآن اور حدیث کے علم سے نوازا ہو اور اس کے مطابق حکمت اور دانائی سے وہ فیصلے کرتا ہو, صحیح فیصلے, اور اس کی تعلیم دیتا ہو. تو یہی دو لوگوں پر رشک جائز ہے. اسی میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اچھا میری فلاں بہن نے قرآن اتنا حفظ کر لی, اتنی اچھی تجوید اس نے کر لی اپنی, اس کی اتنی اچھی قرات ہو گئی, میں بھی اسی کے جیسا قرآن پڑھنے والی بنوں بلکہ اس سے بھی اچھا. اس میں کمپٹیشن جائز ہے. میری فلاں بہن نے اتنا اچھا مال اپنے اللہ کے راستے میں لگا دیا, اپنا پرسنل مال, اپنا زیور, اپنا کوئی بھی, اپنی کوئی بھی چیز, قیمتی چیز, تو اس میں کمپٹیشن کرے کہ ہاں میں بھی اپنا زیور, اپنا مال یا جو بھی میں جمع کروں اللہ کے راستے میں لگاؤں. یہ نیکیوں میں کمپٹیشن ہے. سبقت, اس کو انکریج کیا گیا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ سارعوا سابقوا, کہ دوڑو اللہ کی طرف, کس میں مسابقہ کرو, مقابلہ کرو, کس میں, نیک کاموں میں, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرو. اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. الحمدللہ آپ جانتے ہو نا غزوہ تبوک میں عبد الرحمن بن عوف نے 10,000 لشکر کے کھانے کا انتظام کر دیا, اتنا پیسہ لا کے دیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے 30,000 لشکر کے باقی دوسری چیزوں کا انتظام کر دیا. تو رسول اکرم فرماتے تھے اتنا خوش ہو گیا, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا خوشی سے, اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. سبحان اللہ, غنی کا لقب دیا گیا ان کو. تو صحابہ کے پاس مال تھا اور وہ حاصل کرتے تھے مال, لیکن وہ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کرتے تھے, ذاتی فخر کے لیے اور شان کے لیے نہیں وہ مال خرچ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم غور و فکر کرتے دنیا میں کہ مقابلہ کس میں ہونا چاہیے اور فخر کس بات پر جتانا چاہیے, تو تم کبھی یہ لغو کام نہ کرتے یا غفلت کا شکار نہ ہوتے یا امپورٹنٹ چیز کو اہمیت دینے والے بنتے نہ کہ غیر اہم چیز کو. تو تم دنیا کی زندگی میں پڑھ کر تم غفلت کا شکار ہو کر اپنے انجام کو بھلا کر تم نے دنیاوی چیزوں پر فخر و غرور کیا, لہذا اب تمہارا انجام اسی لحاظ سے ہوگا, نہیں تم کو جہنم دیکھنا پڑے گا. تو یہاں پر بار بار جو یہ بات کی گئی ہے کہ کل ثم کل سوف تعلمون کل لو تعلمون علم الیقین, کس لیے ہے یہ بات؟ کہ تم جان لو گے, ہرگز نہیں, کاش تم یقینی طور پر جان لیتے, یعنی تم کو تو معلوم ہو ہی جائے گا, جلد ہی معلوم ہو جائے گا تم کو کہ تم کیا لے کر آئے یا تم کیا کر رہے تھے, اور تم یقینی طور پر جان لو گے. اور وہ کیا ہے؟ لترون الجحیم, کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے, جہنم کو دیکھنا ہے تمہیں, اور اپنی آنکھوں سے بھی تم اس کو دیکھ لو گے جلد ہی. پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازے. آپ دیکھیں یعنی انسان جیسے ہی مرتا ہے تو تب سے ہی سب وہ آثار شروع ہو جاتے ہیں. وہ عالم برزخ میں جب پہنچ جاتا ہے اپنی قبر میں ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. پھر میدان حشر میں اس کو معلوم ہو جائے گا. یعنی انسان اپنی آنکھوں سے ہی اس دن دیکھ لے گا اور یقین کر لے گا کہ ہاں جو خبریں دی گئی تھیں وہ بالکل سچی تھیں, کاش میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہوتا, لیکن اس وقت افسوس اور حسرت کر کے کیا فائدہ. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو یقین ہے, یہ یقین ہمیں کیسا غیب پر یقین ہے نا, یعنی ہم کیوں وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پورا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور کل قیامت کے دن ہمارا عمل جو سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس میں ہمارا یہ عمل بھی لکھا جا چکا ہوگا. لہٰذا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہمارے رب کو ناپسند ہے. اور اگر غلطی سے ہم ایسا کوئی کام کر بھی لیتے ہیں تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں نا, دل میں گلٹ فیل ہوتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا, اور ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے اس کام پر, اس برائی پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. لیکن جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, دنیا میں انوالو ہوتے ہیں, دنیا ہی کی حرص و حوس میں مبتلا ہو کر مقابلہ بازی کرتے ہیں, تو پھر ان کو تو جہنم ضرور, یعنی اس دن تو ہر کوئی دیکھے گا جہنم, اور ہر کسی کو گزرنا ہی ہے جہنم پر سے, مسلم نان مسلم سب کو گزرنا ہے وہاں سے. لیکن کامیاب لوگ کون قرار پائیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ترجیح دی تھی. اور پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہم جانتے نا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے. عمر کن کاموں میں لگائی, جوانی کن کاموں میں گزاری, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. یہ پانچ سوالوں کے جوابات جب تک ہی نہیں دے دیتا انسان, اس کے قدم ہل نہ سکیں گے. تو حساب کتاب تو ہونا ہے. اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی تھی رسول اکرم نے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, تو حساب تو ہونا ہے. اور نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے یقیناً سوال ہوگا. اور اس دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہر چیز کو پورا ہوتے ہوئے. تو کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں دی ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا کاؤنٹ کرنا شروع کریے اور لسٹ بنائیے کہ کتنی نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کا شمار بھی کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں دراصل وہ کون سی ہیں؟ کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں خود ہماری فطرت میں رکھ دی ہیں, جوانی ہے, صحت ہے. تو اس کے بارے میں تو سوال ہوگا کہ تم نے ان کو کہاں لگایا, کن کاموں میں کھپایا. دوسری وہ نعمت ہے جو ان میں انسان اپنے کسب کو بھی دخل ہے, جیسے کہ مال و دولت جو انسان خود محنت کوشش اور جدوجہد کر کے کماتا ہے, ہر قسم کی جائیداد. تو اس کے متعلق بھی دو سوال ہوں گے کہ ایک یہ کہ ان چیزوں کو کن ذرائع سے اور کیسے حاصل کیا, اور خرچ کن کاموں میں کیا, یعنی وہ جائز جگہ تھی یا ناجائز جگہ تھی. ابو ہریرہ کہتے کہ صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا؟ ہماری خوراک کی ہی تو کالی چیزیں ہیں, کھجور اور پانی. دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں, پھر باس پرس کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تاہم یہ ضرور ہوگا. یعنی صحابہ کرام کی زندگی تو بہت سادہ گزری تھی نا, انہوں نے تو دولت جمع کر کے نہیں رکھی تھی ہماری طرح, ایسے عالیشان محل اور گھر نہیں بنا رکھے تھے انہوں نے. لیکن سوال رسول اکرم نے فرمایا کہ تم سے بھی ضرور ہوگا, کیونکہ ان کی تو پورا پورا مہینہ کھجورے کھانے پر گزر جاتا تھا, کھانا نہیں بنتا تھا گھر میں. جابر بن عبداللہ کہتے کہ ایک دفعہ رسول اکرم ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجورے کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ سوچیں کہ صرف کھجور اور پانی دیا گیا تھا. اب ہم تو کھجور کو بس ایک چکھنے کے لیے لیتے ہیں کیونکہ سنت ہے, کچھ لوگ تو آدھی کھجور کھاتے ہیں, پوری بھی نہیں کھاتے. اور اس کے علاوہ بھی افطار میں ہمارے دسترخوان پر کتنے لوازمات ہوتے ہیں, ذرا سوچئے. ہم خود اپنا جائزہ لیں, کتنی انواع اور اقسام کی چیزیں ہیں, کتنی نعمتوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, ہم سچ میں گن ہی نہیں سکتے. افطار الگ, کھانا الگ, سحری الگ, اور فریج ہمارے بھرے پڑے ہیں الحمدللہ. کتنی برکت ہے ہمارے کھانوں میں, کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے اس کو واقعی میں. تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اپنے رب کو بھلا دے, کہ اچانک اس کو موت آ جائے اور پھر وہ کچھ بھی نہ کر سکے. وہ ایک کہانی آپ لوگوں نے پڑھی تھی, اکثر اسکول کی کتابوں میں ہوتی ہے, وہ سلیبس میں ہوتی ہے, نصاب میں, کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جتنی دور تک دوڑ سکتا ہے دوڑے, اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جائے. تو جتنی دور تک وہ دوڑا تھا اور واپس آیا, یعنی جا کر واپس آیا, تو اتنی پوری زمینیں اس کو بخش دی جائیں گی. کئی لوگ تیار ہوئے جانے کے لیے اور کئی لوگوں کو, سب کو گھوڑے فراہم کیے گئے. ایون خود بادشاہ وہاں پر پہنچا اور اس کے سارے مصاحب بھی وہاں پر تھے. لوگوں کو گھوڑے دیے گئے اور لوگوں نے ارادہ کیا اور خوب دور تک گئے, لیکن بہت پورے کے پورے لوگ, زیادہ تر یعنی 99 لوگ بہت جلدی واپس آ گئے. ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم واپس سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے, کیونکہ شرط تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جانا. تو ایک شخص تھا جو دوڑتا ہی جا رہا تھا, لوگ حیران ہو گئے, لوگ سمجھنے لگے کہ یہ واپس نہیں آ سکے گا. یعنی اس کو اتنی زمین کی ہرس تھی کہ وہ خوب گھوڑا دوڑا رہا تھا, اور چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کر لے اور جتنا آگے جا سکتا ہے جائے تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکے. کہا جاتا ہے کہ بہت دور تک گئے, لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر واپس پلٹا اور اتنا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا کہ وہ سورج بس غروب ہونے والا تھا اور بس وہ واپس پہنچ گیا, اور یعنی گھوڑے کو نیچے ڈال کر خود بھی بے دم ہو کر گر گیا نیچے, اور اس کو وہیں ہارٹ اٹیک آ گیا, یعنی وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس نے جو زمین حاصل کی تھی, کئی ایکڑ پر مبنی زمین تھی, یعنی بہت دور تک زمین اس نے حاصل کی, کئی مربع میل زمین اس نے حاصل کی, بہت دور تک وہ گیا تھا. لیکن جب اس کو دفن کیا گیا تو قبر کے لیے بس کتنا لگے گا, قبر کے لیے جگہ کتنی لگتی ہے, ایریا 4 میٹر لمبی ہوتی ہوگی قبر, اور 4 میٹر چوڑی ہوتی ہوگی, ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہوگی. تو دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو, 2 دن کا یہ سفر ہے. تو 2 گز زمین کا ٹکڑا چاہیے انسان کو, لیکن وہ کتنی کی کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی. ہزاروں مربع میل زمین حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کو لگے گی دو, بس دو میل زمین لگے گی اس کو, سوری کتنی لگے گی, دو گز زمین لگے گی اس کو بس قبر کے لیے. تو قبروں تک جا پہنچتا ہے انسان اور یہ نہیں سوچتا کہ کل مجھ سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے, غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد اور ہدف سے نظریں ہٹا لیتا ہے. تو یہ صورتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کیا کریں, کیا کریں گے آپ بتائیے. دیکھیے دنیا بھی بہت اہم ہے ایک لحاظ سے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو نعمتوں کا سوال ہوگا, اگر آپ نے اس کی شکر گزاری نہیں کی تھی تو پھر سوال بھی ہوگا. تو شکر ادا کریں. اب دیکھیے سیم کو کھانے کے بعد کی کتنی اچھی دعائیں سکھا گئی ہیں. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوا, یہ اور جو دوسری دعا ہے. اللہم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے بندہ؟ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں خرچ کرے, اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے خرچ کرے اور نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہ بھولے, یہ بھی شکر گزاری ہے. تو نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جن سے تم دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے رہے ہو, یا تم نے آیا ان کا نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یا اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے تم نے اس کا استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یا اللہ کی نافرمانی میں تم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے. تو تمہیں ان نعمتوں سے, اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اچھی نعمتوں سے نوازے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ان نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کو بھلائے تو نہیں رہے دنیا میں, تم نے ان کا شکر ادا کیا نہ کیا, کہیں تم اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں اس کو استعمال کرتے رہے, تو پھر اس پر وہ سزا بھی دے گا تم کو. تو سورہ احقاف میں آتا ہے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا, تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی ہی میں ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے, بس دنیا میں جو تم ناحق اکڑتے تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے اس کے بدلے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی دنیا میں جو نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے, وہ دنیا میں اس کا موج اور مزہ انہوں نے اٹھا لیا, کوئی شکر نہیں ادا کیا اس کے اوپر, اس کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا, تب آخرت میں وہ محروم کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے جو اس نے دنیا میں رکھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی رکھی ہیں. اور ہر نعمت کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, جو اس کو دیا گیا تھا, ذہانت, ٹیلنٹ, اولاد, مال, جو بھی کچھ اس کو دیا گیا تھا سب کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنے والے بنے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے بنے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.